बुखार था पहले, आई नहीं यार उसकी।
तो कैमरा सेट करके आ, बात सुने कैमरा सेट करके बुला रहा, बाइक के लिए बुला रहा?
नहीं नहीं,
अच्छा आपने बाइक कर ली?
नहीं।
अच्छा आप कह रहा कि आपका सेट करके आ,
शैतान लेन रजी بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وخاتم النبیین سیدنا الممجد وبشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صاحب دعوت النبویا وسولۃ الحیدریا والعصمۃ الفاطمیا والحلم الحسنیا وشجاعۃ الحسینیا وصبر سجادیا والآثار الباقریا والمعاصر الجعفریا والعلوم الکاظمیا والحجج الرضویا وجود التقویا والنقاوۃ النقویا والهيبة العسكرية والغيبة للآية القائم بأمر الله قال الله تعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللهم صل على محمد. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسان کا خلق کرنے والا ہے اور جو مومنوں کا سرپرست اور ولی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ خود ولی ہے بلکہ اس نے اپنی ولایت میں اپنے محبوب نبی اور اس کے محبوب وصی کو بھی شامل کیا ہے. جیسا کہ سرنامہ کلام کی آیت واضح کر رہی ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکاۃ ادا کرتے ہیں. ایضا نامی فلسفہ ولایت ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور اسی موضوع کو، اسی گفتگو کے سلسلے کو آج ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے ساتھ اس ہستی پر کہ جس کی عظمتوں، جس کی رفعتوں، جس کے کمالات اور جس کی صفات کی مکمل تصویر کشی کرنا ناممکن کے برابر ہے. وہ ہستی جس نے پیغمبر کے پاکیزہ لعاب دہن کو طاہر و اطہر غذا کے طور پر حاصل کیا، جس نے کائنات کی افضل اور پاکیزہ ترین آغوش میں پرورش پائی، جس نے دوش رسالت پر سوار ہو کر خود ساختہ خداؤں کے سروں کو قلم کر کے ان کے عاجز اور بے بس ہونے کا عملی ثبوت فراہم کیا، جس نے دین کی نصرت اور حمایت کا اعلان کیا، اور جس کی عبادت، جس کی جو نماز میں جب مشغول ہوا تو اس کی رکوع میں زکات کے لیے آیہ ولایت نازل ہوئی، جب میدان کارزار میں اترا تو اس کے ہاتھ کی کفر کے ثبوت کو لگی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل قرار پائی، جب وہ توحید کا علم بردار بن کر کفر کے پاسدار کے مقابل آیا تو وحی کے بغیر زبان نہ ہلانے والے رسول نے اسے کل ایمان کہہ کر مخاطب کیا، جب وہ علم اور حکمت کی زکات بانٹنے لگا تو شہر علم نے اسے اپنا دروازہ قرار دیا، جب اس کے رخ انور کے جمال کا پرتو فضائے قدس میں بکھرا تو وجہ اللہ بن کر اس کی پیشانی پر سبز ہو گیا، جب اس کے دستے توانا کے مظاہرے سامنے آئے تو ید اللہ کا ربانی اعزاز اس کے لیے عطا ہو گیا، جب اس کی نگاہ حقیقت کائنات کے طول و عرض پر پڑی تو عین اللہ کا تاج اس کے سر پر سجا دیا گیا، جب اس کی مقدس سماعت خوشبو بن کر باغ ہستی میں پھیلی ہے تو اذن اللہ کا حکم نامہ اس کے لیے جاری ہو گیا، جب اس کے شیر دلانا انداز عبادت اور ریاضت اور استقامت اور مجاہدت کے جوہر سامنے آئے تو اسے اسد اللہ کا تمغہ عطا کیا گیا، اور جب اس کی ولایت الہیہ کے حسین آثار جلوہ در ہوئے تو ولی اللہ کے فلک شگاف صداؤں سے ایوان وجود گونجنے لگا۔ عزیزان گرامی، وہ ہستی جس کے کمالات اور رفتوں کو، وہ اللہ کا ولی جس کی عظمتوں کو بیان کرنا عام انسان کے بس سے باہر ہے، اور وہ اللہ کا ولی جس کی ولایت کے بغیر دین نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اللہ نے اپنے دین اسلام کے کامل ہونے کا اعلان کب کیا؟ جب اللہ کے ولی کی ولایت کا باقاعدہ اعلان ہوا تب اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا۔ دیکھیے، غدیر خون کا میدان جہاں پر علی کی ولایت کا اعلان ہونا تھا، یہ غدیر خون کا میدان یہ سب سے بڑا مارکہ تھا پیغمبر کی زندگی کا۔ اعلان ولایت علی پیغمبر کی زندگی کا سب سے بڑا مارکہ، اور ایسے میں پیغمبر کچھ جھجک رہے ہیں۔ وہ پیغمبر، بدر کا میدان سامنے تھا، احد کا میدان سامنے آیا، خیبر و خندق کے میدان دیکھے، حنین کا میدان، مسلمانوں کی اکثریت پیغمبر کو چھوڑ کر جا چکی تھی، فرار ہو چکی تھی۔ ایسے میں تنہا علی دفاع کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے رسول کی۔ ایسے سخت مارکوں میں بھی پیغمبر فرماتے تھے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی ہے۔ یعنی وہ نبی کہ سخت سے سخت میدان جنگ میں، سخت سے سخت مارکے میں بھی پکار کر کہتے تھے، انا نبی لا کاذب، اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ تو کبھی دشمن کو پیٹھ نہ دکھانے والا پیغمبر غدیر کے میدان میں، یہ جو سخت مارکا ہے پیغمبر کی زندگی کا، وہاں پر کچھ جھجک رہا ہے۔ ایسے میں اللہ کو تسلی دینی پڑ رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ اتنے سخت مارکوں میں، ایسے ایسے میدان جنگ آپ کے سامنے آئے، مشکلات سامنے آئیں، آپ کبھی نہیں پریشان ہوئے، اب کیوں پریشان ہیں؟ تو پیغمبر پلٹ کر یہی کہیں گے کہ اس سے پہلے جتنے مارکے تھے نا، ان میں ظاہری طور پر دشمن سامنے تھا، دشمن ظاہر بظاہر تھا، یا کافر تھا یا مشرک تھا، یہ غدیر کا مارکا وہ ہے جہاں سامنے میرے وہ ہے جو زبان سے کہیں گے، یا علی مبارک ہو، مبارک ہو، آپ مومنوں کے مولا ہو گئے، اور دل میں علی کے لیے بغض اور کینہ پالیں گے۔ ہر میدان کے اندر دشمن یا کافر تھا یا مشرک تھا، لیکن یہاں وہ ہیں جو اندر گھسے ہوئے منافقین ہیں، اس لیے پیغمبر جھجک رہے تھے اعلان ولایت علی کرتے ہوئے۔ اب اللہ نے پہلے تو تسلی دی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کا لہجہ تبدیل ہوا، تیور بدل گئے، اور جب تیور بدلے نا، اب حکم آ رہا ہے، یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا نا، پہنچا دیجیے اسے، اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا، گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ ذرا پورے قرآن میں دیکھیے اس لب و لہجے کی، اس تیور کی کوئی آیت ہے جہاں اس طرح پیغمبر کو، وہ پیغمبر اللہ کا محبوب ہے نا، کائنات خلق کی ہے اس کے لیے، اور پورے قرآن میں جہاں مخاطب کیا نا، بڑے پیار سے کیا ہے، کبھی یاسین، کبھی طہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر، بہت پیار سے مخاطب کرتا رہا، یہاں آ کر تیور بدل گئے اور کہہ رہا ہے کہ اے رسول، نہ یاسین ہے نہ طہٰ ہے، اے رسول پہنچا دیجئے، اب ایک کم 1,24,000 انبیاء منتظر تھے کہ رسول پہنچا دیجئے اس کام کو، اس پیغام کو اللہ کے پہنچا دیجئے، کیونکہ جانتے تھے کہ ہم سب تمام انبیاء کی محنت کا پھل ہے آخری نبی کی رسالت، تو اگر پیغام نہ پہنچا ولایت علی کا تو سارے انبیاء کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ تو اب رسول بھی شاید اسی لیے رکے ہوئے تھے کہ کوئی ایسی آیت نازل ہو جائے، کوئی ایسا حکم آ جائے اللہ کی طرف سے جس کے ذریعے تم پر واضح ہو جائے کہ جو پیغام میں ولایت علی میں دینے والا ہوں نا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ وہ اعلان پیغام ہے جس پر فقط تمہارے ایمان کا دار و مدار نہیں ہے، سارے انبیاء کی نبوت اسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ نے جب حکم دیا کہ ولایت علی کا اعلان ہو جائے, اب اللہ کے حکم کی تعمیل میں رسول نے اعلان کیا, اور کس شان کے ساتھ کیا؟ رسول فرماتے ہیں اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, وانا المولا المومنین, میں مومنوں کا مولا ہوں, فمن کنت مولاہ فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ اب یہ جو مدینہ خم کی حدیث ہے نا, مستند ترین ہے نا, کوئی مسلک کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ حدیث موجود نہ ہو. ہر مسلک ہر فرقے نے مانے یا نہ مانے حدیث کوٹ کی ہے کہ فمن کنت مولا ہوں فہذا علی المولا, یہ حدیث ہے پیغمبر کی غدیر خم کے میدان کے اندر. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ کسی حدیث کو پرکھنے کا معیار کیا ہے. حدیث کو پرکھنے کے لیے معیار ہے ہمارے پاس قرآن. اگر حدیث قرآن کے موافق ہے تو درست ہے, لے لو. اگر حدیث اور قرآن میں موافقت نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث کمزور ہے, ضعیف ہے. اب رک جاؤ. تو اب یہ جو حدیث ہے نا, گو کے مستند ہے, ہمیں معلوم ہے, لیکن اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں, قرآن کے معیار سے پرکھنا چاہیں اس حدیث کو, اور ہم قرآن سے پوچھیں کہ بتا تیرے دامن میں اس مضمون کی کوئی آیت ہے, یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ اللہ مولا یا انا مولا مولا مومنین فمن کنت مولا فہذا علی مولا, کیا تیرے دامن میں کوئی ایسی آیت ہے اس مضمون کی؟ قرآن پلٹ کر کیا کہے گا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہاں آیت ہے نا جس میں تینوں ولایتیں جو رسول نے بیان کی. رسول نے حدیث میں کیا بیان کیا؟ اللہ کی مولایت, اپنی مولایت, اور اس کے ساتھ ساتھ علی کی مولایت. قرآن کی اس آیت میں جو ہمارا سرنامہ ہے, یہی تین مولایتیں تو بیان ہو رہی ہیں, یہی تین ولایتیں. اللہ کہہ رہا ہے میں ولی ہوں, رسول نے بھی یہی کہا کہ اللہ مولا ہے, اللہ نے کہا ولی رسول ہے, رسول نے کہا میں مومنوں کا مولا ہوں, اللہ نے کہا کہ رکوع میں زکات دینے والا علی, ہم ثابت کر چکے ہیں کوئی نہیں علی کے سوا رکوع میں زکات دینے والا, رکوع میں زکات دینے والا علی تمہارا ولی ہے, قرآن کہہ رہا ہے. حدیث نے بھی کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. تو اب قرآن میں شادی, قرآن اور حدیث میں بہت ساری احادیث جو مستند ہیں وہ قرآن سے موافقت رکھتی ہیں, لیکن شاید ہی کوئی حدیث ایسی ہو جس میں اس حد تک موافقت ہو کہ الفاظ کی ترتیب بھی نہ بدلے. جس ترتیب سے قرآن نے ولایت کو بیان کیا, اسی ترتیب سے رسول نے مولایت کو بیان کیا. اب یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کو سامنے رکھو, رسول کے خطبے کا یہ حصہ ہے اس کو سامنے رکھو, ان دونوں کو سامنے رکھ کر ذرا اپنے کلمے پہ نگاہ ڈالو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے. رسول نے کہا اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, اللہ کی ولایت. ہم نے دونوں کے سامنے سر جھکا دیا, ہم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ, اللہ ہی ہمارا حاکم ہے, وہی سرپرست ہے, اس کے سوا نہ کوئی سرپرست ہے نہ کوئی معبود ہے. قرآن نے کیا کہا؟ تمہارا ولی رسول ہے. رسول نے بھی یہ کہا انا المولا المومنین, میں مومنوں کا مولا ہوں. تو ہم نے دل و جان سے قبول کیا نا محمد رسول اللہ کہہ کر کہ ہاں آپ کے اللہ کے رسول ہیں, اور جب رسول ہیں تو آپ ہی ہمارے حاکم ہیں, آپ ہی ہمارے ولی ہیں, آپ ہی ہمارے مولا ہیں. پھر قرآن نے کیا کہا؟ وہ علی جو رکوع میں زکات دے رہا ہے نا, وہ تمہارا ولی ہے. رسول نے کیا کہا؟ فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا, یہ علی کی مولایت بیان ہوئی. تو ہم نے یہاں پر بھی قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا, دل و جان سے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہہ دیا علی ولی اللہ. تو وہ جو تین ولایتیں قرآن نے بیان کی وہی حدیث نے, اسی کو ہم نے کلمہ بنا کر لگا لیا سینے کے ساتھ. تو ہمارے کلمے پر اعتراض کیوں ہے؟ اگر ہمارے کلمے میں اور قرآن کی آیت میں, ہمارے کلمے میں رسول کی حدیث میں کہیں کوئی اختلاف نظر آئے نا, پھر تمہیں حق ہے کہ تم اعتراض کرو. لیکن اگر کہیں اختلاف نہیں ہے تو پھر تمہیں اعتراض کا حق بھی نہیں ہے, اور اگر پھر بھی دل چاہے نا اعتراض کرنے کا شوق ہو تو پھر ہمارے کلمے پر اعتراض کرنے سے پہلے قرآن کی آیت پر اعتراض کرنا, رسول کے خطبے کے حصے پر, رسول کی حدیث پر اعتراض کرنا, پھر ہمارے کلمے کی طرف توجہ کرنا. ہم نے اپنی طرف سے کچھ شامل نہیں کیا, ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں, تم نے گھٹا دیا. ہمیں تو جو قرآن اور حدیث نے کہا ہم نے صرف اس کے سامنے سر جھکایا ہے. اور یہ جو ہم تیسری گواہی دیتے ہیں علی ولی اللہ, یہ ہماری ذہنی اختراع نہیں ہے, ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے. اس کا سلسلہ کیسے شروع ہوا, کہاں سے, کب سے, بہت طویل تاریخ ہے. ہم کچھ روایتیں بیان کرتے ہیں اور روایتیں کوئی بھی اپنے پاس سے بیان نہیں ہوگی، ساری اہل سنت کی روایتیں ہیں. پہلی روایت ہم بیان کرتے چلیں اشہد ان علی ولی اللہ کے حوالے سے. پہلی روایت کیا ہے؟ مصر کے ایک عالم ہے اہل سنت کے، شیخ عبداللہ مراغی، انہوں نے یہ روایت لکھی کہ حضرت سلمان فارسی، اتنے دلیل قدر صحابی ہیں نا، حضرت سلمان فارسی آزاد اقامت میں رسول کی رسالت کی شہادت دینے کے بعد علی کی ولایت کی شہادت دیتے تھے. ایک شخص آیا رسول کے پاس شکایت لے کر اور کہا کہ یا رسول اللہ، سلمان فارسی دو شہادتوں کے بعد تیسری بھی دیتے ہیں، علی کی ولایت کی شہادت بھی دیتے ہیں آزاد اقامت میں. تو رسول نے پلٹ کر کیا کہا؟ رسول فرماتے ہیں تو نے جو کچھ سلمان سے سنا اچھا ہی سنا ہے. ایک روایت ہو گئی. دوسری روایت اسی عالم نے لکھی، شیخ عبداللہ مراغی نے، مصری عالم ہے، اس نے کیا لکھی کہ اسی طرح سے حضرت ابو ذر غفاری کے متعلق کسی نے کہا رسول کے پاس آ کر کہ ابو ذر غفاری آزاد رقابت میں تین شہادتیں دیتے ہیں، اللہ کی، رسول کی اور علی کی ولایت کی. تو رسول پلٹ کر فرماتے ہیں جو تو نے ابو ذر غفاری سے سنا ہے وہی حقیقت ہے. کیا میرے اعلان غدیر خون کو بھول گیا؟ میں نے خود علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. یعنی جب میں نے اعلان ولایت کیا تو اب جو علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے وہ میری سنت پر عمل کر رہا ہے. بدعت کہاں سے ہو گئی؟ شرک کہاں سے ہو گیا؟ رسول کی سنت ہے. رسول خود فرماتے ہیں کہ کیا تو بھول گیا؟ وہ تو جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. تو بھول گیا اعلان غدیر خم، میں نے خود علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. اسی طرح سے یہ تاریخ لکھتی ہے کہ بلال حبشی جب تک رسول حیات رہے مؤذن تھے مسجد رسول کے، بلال مؤذن تھے، لیکن رسول کے بعد جب خلافت کا سلسلہ شروع ہوا بلال حبشی کو مؤذن نہیں رکھا گیا. کیوں نہیں رکھا گیا؟ دو وجوہات تھیں. ایک تو بلال حبشی اذان میں حی علی خیر العمل کی صدا دیتے تھے. یہ جملہ تو نکال ہی دیا گیا رسول کے بعد، یہ جملہ اذان سے نکال ہی دیا گیا. اور نکالنے کی اس جملے سے کیا دشمنی تھی وہ بھی ذرا پس منظر سن لیجئے. اس جملے سے دشمنی یہ تھی کہ غدیر خم میں جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا، جب پیغمبر نے بلال حبشی سے کہا کہ میں لوگوں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، خطاب کرنا چاہتا ہوں، تو ان تمام حاجیوں کو جمع کرو، جو آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے آنے کا انتظار کرو. اب جو ارد گرد جتنے حاجی بکھرے ہوئے تھے نا، جب بلال حبشی نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو کس طرح سے؟ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل یہ کہہ کے کر تمام حاجیوں کو جمع کیا. اب جب اذان میں حی علی خیر العمل کی صدا گونجتی تھی نا، غدیر خون کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، دل جل کر راکھ ہو جاتے تھے. نکال دیا اذان سے جملہ. دوسری وجہ، بلال حبشی تیسری شہادت دیتے تھے، علی و ولی اللہ کی شہادت نہیں رکھا گیا بلال حبشی کو رسول کے بعد مؤذن. بلال کہا جاتا ہے کہ جی بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی، اذان دینا کچھ عرصے کے لیے چھوڑی تھی، ان کو مؤذن رکھا ہی نہیں گیا تھا. تو اب یہ اگر تمہیں تحقیق کرنی ہے نا علی ولی اللہ پر، تحقیق نہ کرو، تحقیق کرنی ہے تو ان لوگوں کے بارے میں کرو کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری جیسے سچے اور مخلص اصحاب کی شکایتیں جا کر رسول سے کرتے تھے اور خود علی کی ولایت کی ایک گواہی نہیں دیا کرتے تھے آزاد رقابت میں. یعنی عہد رسول میں دو گروہ بن چکے تھے، ایک وہ جو علی بن ولی اللہ کی صدا بلند کرتا تھا اور اسے رسول کی تائید حاصل تھی. ہم نے واضح کیا نا، دونوں روایتیں جو ہم نے اہل سنت کے عالم سے بیان کی وہ دونوں روایتیں واضح کر رہی ہیں کہ جب ان لوگوں کی شکایت دی گئی سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کی، تو دیکھیے اگر کوئی کام غلط ہے، جائز نہیں ہے دین میں، حرام ہے، بدعت ہے، جو بھی ہے، جو آج کہا جاتا ہے، جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اگر وہ کام ہو تو رسول کا کام کیا ہے؟ رسول فوراً روک دے اس کام کو، توڑ دے، منع کر دے. تو جس کام سے روک دے، منع کر دے، توڑ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام تو آپ نے کرنا ہی نہیں، وہ تو حرام ہو گیا، وہ جائز ہی نہیں اب شرع میں، دین میں. اگر رسول خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے. یہ جو شکایتیں ہوتی تھیں تو رسول کیا کرتے تھے؟ خاموش رہتے تھے؟ نہیں. روک دیا، منع کیا کہ نہیں میں ان کو بلا کر منع کروں گا کہ نہ کر؟ نہیں. رسول کہتے تھے وہ جو کہہ رہے ہیں اچھا کہہ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں حقیقت پر مبنی ہے. یعنی رسول تائید کرتے تھے. تائید کا مطلب یہ ہے کہ یہ احسن ہے، مستحسن عمل ہے جو انجام دیا جا رہا ہے. ना शेर के है ना बिदत है ना ऐसा अमल जो अच्छे और बुरे में शामिल था नहीं मुस्तहसन अमल है इसलिए रसूल की तायद हासिल है। तो अब ये जो शहादत सालिसा है तीसरी गवाही, ये तीसरी गवाही का हकीकतन आगाज कब से हो रहा है? देखिए आज का किस्सा नहीं है कि आज हमने अजान में डाल दिया या इकामत में डाल दिया या कलमे में डाल दिया। ये तीसरी गवाही तारीख गवाही देती है, जब जमीन और आसमान खल्क हुए थे, कायनात खल्क हुई थी, तब से ये गवाही दी जा रही है। रिवायतें बयान करें, पहली रिवायत से अपनी बयान करेंगे, बाकी दो रिवायतें इन्हीं गरामियों से। पहली रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम से, इमाम फरमाते हैं जब जमीन और आसमान खल्क हुए तो अल्लाह ने निदा देने वाले को हुक्म दिया और निदा देने वाले ने ये निदा दी, पुकारा, तीन मर्तबा पुकारा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तीन मर्तबा सलाह दी, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर तीसरी तीन मर्तबा कहा अशहदु अन्ना अली अमीर मोमिनीन हक्का, कि मैं गवाही देता हूं अली मोमिनों के अमीर बरहक है। आज की गवाही नहीं है, जमीन और आसमान जब खल्क हुए थे तब से गवाही दी जा रही है। दूसरी रिवायत जनाबिल मवद्दा, किताब का नाम है और अबू हुरैरा रावी का नाम है। तुम्हारा मुस्तनद तरीन रावी है ना, बहुत ज्यादा हदीसें मंसूब है इस रावी से, तो अगर हमारी रिवायत कबूल नहीं करते चाहे इमाम से मंसूब हो ना करो, हमें कोई एतराज नहीं है, अपने रावियों की तो मानो। वो क्या कहते हैं, अबू हुरैरा ने रिवायत की कि पैगंबर फरमाते हैं कि जब मैं शबे मेराज, जब पैगंबर शबे मेराज से वापस पलटे ना, तो पैगंबर ने फरमाया कि जब मुझे आसमान पर ले जाया गया तमाम अंबिया मेरे गिर जमा हो गए, और जब अंबिया जमा हुए तो अल्लाह ने मुझ पर वही की कि ए मेरे हबीब इन अंबिया से पूछो तो सही कि ये किस बिना पर मबूस किए गए। मैंने वही के मुताबिक तमाम नबियों से सवाल किया कि किस वजह से उन्हें नबुवत मिली, किस बिना पर मबूस किया गया, तो तमाम अंबिया ने पलट कर कहा हमें तीन बातों की बिना पर मबूस किया गया, अल्लाह की तौहीद और यकताई की गवाही देने पर, आपकी रिसालत का इकरार करने पर और अली की विलायत का इकरार करने पर, इन तीन बातों पर हमें मबूस किया गया। तो अगर अली की विलायत का इकरार ना हो तो नबी की नबूवत नहीं रहती, तुम्हारा दीन कहां से रहेगा? नबुवत नहीं है, नबुवत किसको मिली? जिन्होंने इकरार किए, तो अल्लाह ने उनको इस बिना पर नबुवत पर। ये तीन गवाहियां यहां भी साबित हो रहा है कि तीनों गवाहियां मुतसिल हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, मरबूत हैं, तो ये तीन गवाहियां दी। अच्छा, ये रिवायत एक हो गई। इसी किताब जनाबिल मवद्दा में हजरत हुजैफा ने रिवायत किया कि पैगंबर फरमाते हैं कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अली को अमीर का खिताब कब दिया गया तो लोग कभी अली के फजाइल के मुनकिर ना हो। और फिर रसूल फरमाते हैं जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान था, अभी तकलीफ मुकम्मल नहीं हुई आदम की, रूह और जिस्म के दरमियान था आदम, तो अल्लाह ने पूछा आदम क्या मैं तेरा रब नहीं? तो आदम ने कहा बेशक तू मेरा रब है। तो अल्लाह ने कहा कि हाँ आदम मैं तेरा रब हूं, मोहम्मद तेरा रसूल है और अली तेरा अमीर है। यानी जब आदम खल्क हो रहे थे उस वक्त अली को अमीर कहा गया कि आदम तेरा अमीर अली है। हम कल भी बयान कर रहे थे कि एतराज करते हो कि अली को तमाम अंबिया से अफजल करार दे दिया, तो अब जब अल्लाह कह रहा है कि आदम तेरा अमीर अली है तो अमीर अफजल ही होगा ना, मौला अफजल ही होगा। तो अब देखिए ये जो शहादत सालिसा है अली की विलायत का इकरार, ये सारी रिवायात वाजे कर रही है कि ये मुतसिल है, ये मरबूत है। जहां भी गवाही दी जाएगी अल्लाह की वहदानियत की, वहां रसूल की रिसालत की गवाही लाजिम है। जहां तुम रसूल की रिसालत की गवाही दो, वहां लाजिम है अली की विलायत की गवाही देना, इकरार करना। तो अब देखिए, अली की विलायत का बाकायदा ऐलान हो गया गदीर खुम के मैदान में। अब जैसे ही ऐलान विलायत हुआ अली का, इधर विलायत अली का ऐलान किया रसूल ने, क्या कहकर? अल्लाह मौलाया व अनल मौला मोमिनीन फमन कुंत मौला फाजा मौला। ऐलान विलायत हुआ, जैसे ही ऐलान मुकम्मल हुआ, जिब्रील अम्र इलाही की मोहर लिए आए और क्या कहते हुए आए? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदितु लकुम इस्लाम दीना। आज हमने दीन को कामिल कर दिया, आज नेमतें तुम पर तमाम हो गई, आज अल्लाह दीन इस्लाम पर राजी हो गया। अल्लाह का अपना दीन है दीन इस्लाम, लेकिन अल्लाह उस दीन पर उस वक्त तक राजी नहीं है जब तक अली की विलायत उसमें शामिल न हो। तो अगर उसके अपने दीन में अली की विलायत न हो तो वो राजी नहीं होता। तो तुम्हारे दीन में अगर अली की विलायत नहीं होगी तो तुम्हारे दीन और ईमान को कैसे कबूल करेगा? तो अब अली की विलायत का इकरार जब हुआ, दीन कामिल हो गया, उसकी तकमील की सनद आ गई। अच्छा, अब ये जो वाकया है गदीर खुम का, इतना मुस्तनद है कि इनकार किसी सूरत मुमकिन नहीं है, माने या ना माने कोई विलायत को, लेकिन वाकये को बहरहाल कबूल करते हैं। देखिए, अभी बहुत गुंजाइश आ गया, आप लोग अभी से आगे आ गया, जैसे बाद में बदला डिस्टर्ब होता है। इंकार मुमकिन नहीं है, ला महाला, सब कबूल कर लेते हैं। लेकिन कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन जो दिलों का तासुब और बोझ है ना, हकीकत को अच्छी तरह अपने अंदर जज्ब नहीं होने देते, इसलिए खामखा के गिरे लगाते हैं। अब वाकया कबूल कर लिया कि हाँ, रसूल ने कहा था फमन कुंतु मौला फहाज अली मौला, लेकिन और कुछ नहीं हुआ तो लफ्ज मौला पर एतराज है या उस पर शक है कि हाँ, वो जो लफ्ज मौला इस्तेमाल किया तो रसूल ये फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करे, जो मुझे दोस्त रखता है वो अली को दोस्त रखे। यानी यहाँ मौला का मतलब, मौला का मफहूम दोस्त और मोहब्बत के मानों में है, हाकमियत और सरपरस्ती का नहीं है। अच्छा, अगर रसूल ने ये कहा कि जो मुझे दोस्त रखता है वो अली को दोस्त रखे, या जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करे, तो फिर इसमें इतना बिगड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा अपना बिगड़ना, झगड़ा करना उस वक्त, ये बताता है कि उस वक्त मौजूद एक एक शख्स जान रहा था कि रसूल ने लफ्ज मौला किन मानों में इस्तेमाल किया है। दोस्ती और मोहब्बत की बात पर कोई भड़कता नहीं है, जब हुकूमत और खिलाफत की बात आती है ना, तभी भड़का जाता है, तभी झगड़ा और फसाद होता है। तो उस वक्त कौन बिगड़ा? जब रसूल ने विलायत का ऐलान किया, हारिस बिन नोमान आगे बढ़ा और उसने कहा, देखिए जो कुछ हारिस की जबान पर था ना, बाकी सबके दिलों में था। तो हारिस ने आगे बढ़कर कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने पढ़ी, आपने कहा रोजा रखो, हमने रखा, जो जो आप कहते गए हम करते गए। अच्छा, जो कुछ कर रहे थे रसूल के लिए कर रहे थे, अपने फायदे के लिए कर रहे थे ना, अपनी जन्नत कमाने के लिए कर रहे थे, लेकिन रसूल पर एहसान जताया जा रहा है कि जो कुछ आपने कहा हमने माना, हमने कबूल किया, लेकिन ये जो आप अपने भाई को आपने मुसल्लत किया है, ये लफ्ज मुसल्लत, यही दलील है इस बात की कि हाजियों में एक एक हाजी जान रहा था कि लफ्ज मौला किन मानों में इस्तेमाल हो रहा है। हाकमियत का जिक्र है, सरपरस्ती की, विलायत की बात है, इसलिए बिगड़ कर कहा कि ये जो अपने भाई को हम पर मुसल्लत किया है। देखिए, अगर सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती की बात हो, अच्छा अजीब है कि क्या रसूल सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती का ऐलान करने के लिए इतना इहतमाम करेंगे? बेचारे थके हारे हाजी, कड़ी धूप में खड़ा कर दिया उनको, तपती झुलसी धूप में, اب وہ جو آگے مسافت طے کر کے جا چکے تھے ان کو پھر واپس بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کرنے کے لیے باقی سب کو پھر گرمی میں دھوپ میں کھڑا کیا. اور یہی نہیں, زحمت اور مشقت تو جو ہوئی وہ الگ ہوئی, اس کے بعد جو اعتماد ہوا, باقاعدہ ممبر بنایا گیا نا کجاموں کا. تو اب یہ جو ممبر بنا کر اہتمام سے کہا جا رہا ہے, تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے محبت کر لے, جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی سے دوست, علی کو بھی دوست رکھے. تو اگر یہی کہنا تھا رسول اللہ تو آپ گھر پہنچ کر, مدینے پہنچ کر دو چار دن تمام حاجی آرام سے اطمینان سے آرام کر لیتے, تھکر اتار لیتے, تو آپ سب کو مسجد میں اکٹھا کر کے کہہ دیتے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے محبت کرے. یہاں اتنی زحمت اور مشقت دے کر اتنا اہتمام کر کے یہ کہا گیا, نہیں تمہارا اپنا بگڑنا, تمہارا اپنا جھگڑا کرنا, اور یہ کہنا کہ جو اپنے بھائی کو مسلط کیا ہے ہم پر, یہی واضح کر رہا ہے کہ لفظ مولا کن معنوں میں استعمال ہوا. اچھا اب جب یہ کہا نا کہ تم نے اپنی طرف سے مسلط کیا یا اللہ کی طرف سے, ایک بار غضبناک ہو کر رسول نے دیکھا اور رسول فرماتے ہیں کہ او بدبخت, یہ میرا نہیں اللہ کا حکم ہے. اب اللہ کے حکم سے علی مسجد ولایت پر جلوہ افروز ہو گئے. اچھا دیکھیے, عجیب مسلمان ہے, اس سے پہلے جو کچھ رسول نے کہا نا اس پر دل و جان سے ایمان لائے, بغیر دیکھے ایمان لائے. کوئی مسلمان ایسا ہے جس نے جنت دیکھی ہو, جس نے دوزخ دیکھی ہو, جس نے قیامت دیکھی ہو, جس نے برزخ دیکھی ہو, جس نے محشر کا میدان دیکھا ہو, دیکھا کسی نے کچھ؟ کچھ نہیں دیکھا. رسول کے کہنے پر ایمان لائے نا کہ ہاں جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, قیامت بھی ہوگی, برزخ بھی ہوگا, حشر کا میدان بھی ہے, قیامت کا عذاب, قبر کا عذاب بھی, سب کچھ صرف رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ایمان لائے. اور وہ جسے ہاتھوں پر بلند کر کے دکھا رہے ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے, عجیب مسلمان ہے. اب رسول اللہ کے حکم سے علی کو انہوں نے ولایت کے منصب پر بٹھا دیا. اب جب دیکھیے غدیر خون, یہ بہت اہم ترین دن ہے غدیر کا دن, اور ہمارے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ اس دن کی اہمیت کو فراموش کر دیا ہے. جو ولائے علی کی میں پینے والے ہیں, میں حب علی ہے, میں ولائے حب علی ہے, ان کے لیے لازم ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس دن کو منائے عید کے طور پر. جیسے ہم کہتے تو ہیں کہ ہاں عید غدیر ہوتی ہے, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جس طرح سے باقی عیدوں کی تیاری ہوتی ہے اس طرح اہتمام سے اس دن کو مناتے ہیں, اس کی تیاری کرتے ہیں, اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں, ہم نے آہستہ آہستہ اس کی اہمیت کو خود ختم کر دیا ہے. حالانکہ یہ ہمارے لیے جو شیعان علی ہے, ہمارے لیے حقیقتاً سب سے بڑی عید غدیر ہے. جس علی کی ولایت کا اعلان ہوا اس سے بڑا دن کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جس طرح تمہارے لیے عاشور کا دن سب سے المناک ہے, اسی طرح سب سے بڑی عید, سب سے بڑا خوشی کا دن غدیر کا دن ہے. تو اس دن کی اہمیت کو ہمارے ہاں خاموشی سے عید غدیر آتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ غدیر کا دن گزر جاتا ہے. بہت زیادہ ہوا تو ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم نے مولا کی نظر کا اہتمام کر دیا, اس سے زیادہ نہیں. لیکن جس طرح سے ہم باقی عیدوں پر اہتمام کرتے ہیں, کتنے زور و شور سے ہم عیدوں کی تیاری کرتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو عید غدیر کے لیے اس طرح اہتمام کرتے ہیں؟ مناؤ اس دن کو تو اس طرح کہ ارد گرد والوں کو پتا چلے کہ تمہارے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا ہے, اس دن تمہاری خوشی کا عید کا دن ہے. دیکھیں جو باقی عید ہے نا ان کا منانا اپنی جگہ پر ضروری ہے. عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, یہ بھی مذہبی فرائض کے دن ہے, خوشی کے دن ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جو دونوں عیدیں آتی ہیں نا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, یہ ہلکی سی غم کی چبھن لے کر آتی ہیں. عید الفطر کب آتی ہے؟ آٹھ دس دن پہلے ہی تو مولا کا ماتم کر کے بیٹھے ہوتے ہو, وہ چبھن, وہ کستا کبھی کم تو نہیں ہوتی نا, وہ غم دل سے گیا تو نہیں ہوتا, ابھی ہوتا ہے دل کے اندر, عید آ جاتی ہے. عید الاضحیٰ کب آتی ہے؟ شہادتیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں, مسلم عقیل کی شہادت, مسلم کے بیٹوں کی شہادت. تو یہ دونوں عیدیں جو ہے نا یہ غموں کے ساتھ آتی ہیں. غدیر کا دن ہے حقیقی خوشی کا دن, سب سے بڑی مومن کی سب سے بڑی عید ہے عید غدیر. اور یہ غدیر کے دن کے روزے کی اتنی تاخیر ہے, کہا جاتا ہے کہ اس دن کا روزہ 60 مہینے کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے, ایک دن کے روزے کا, عید غدیر کا. تو یہ اتنی زیادہ اہمیت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی کی ولایت کا باقاعدہ اعلان ہوا ہے. گو کہ علی اس وقت بھی ولی تھا جب کائنات خلق بھی نہیں ہوئی تھی. علی کی ولایت تو اول روز سے طے شدہ ہے نا. اچھا جب اول روز سے طے شدہ ہے تو اعلان میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ دیکھیے اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر پہلے دن سے اللہ کے پیغمبر ہے نا, اللہ کے رسول ہے, نبوت کے منصب پر فائز ہیں. لیکن پیغمبر نے دنیا میں آنے کے بعد, ظاہری زندگی ملنے کے بعد بھی 40 برس گزرنے کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. دنیا میں آتے ہی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا 40 برس گزرنے کے بعد. کیوں داخل کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ جہالت سے بنجر انسانی ذہن کی زمین پیغام حق کو قبول کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جائے. تو یہ جو نبوت کے اعلان میں تاخیر ہوئی تو اس میں اللہ کی اس کے رسول کی کچھ حکمت تھی, کچھ مصلحت تھی. اور اگر پیغمبر اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ دعوت ذوالعشیرہ کے دن علی کی ولایت کا ایک اعلان کر دیتے تو جو لوگ اسلام لائے تھے نا وہ بھی نہیں لاتے. یہ بنی ہاشم کے لیے دلوں میں ہمیشہ سے جو کینہ رہا ہے نا, تو اس کی وجہ سے جو لوگ اسلام لائے تھے اگر پہلے دن علی کی ولایت کا اور رسول کی نبوت کا احساس میں اعلان ہو جاتا تو اسلام آگے بڑھتا ہی نہیں, وہیں پر رک جاتا. بھئی 23 سال گزرنے کے بعد پیغمبر نے اعلان نبوت کے 23 سال بعد علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے, تو 23 سال اسلام پر کاربند رہنے کے بعد جن سے علی کی ولایت ختم نہیں ہو رہی, پہلے ہی دن وہ علی کی ولایت کو کیسے قبول کر لیتے اور رسول جانتے تھے نہیں مانیں گے علی کی ولایت کو. اس لیے تو غدیر خم میں رکے ہوئے تھے نا, جھجک رہے تھے کہ جانتے تھے کہ نہیں مانیں گے. اور دیکھیے کہ وہ رسول جس کے لیے قرآن نے کہا کہ میرا رسول تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے, جو بولتا ہے صرف وحی الہی ہوتی ہے, اس رسول نے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو سب سے پہلے پلٹ کر سوال کیا کیا گیا کہ اپنی طرف سے اعلان کر رہے ہو یا اللہ کی طرف سے؟ تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کا رسول تو اپنی طرف سے کوئی قدم اٹھاتا ہی نہیں, اپنی طرف سے تو کچھ بولتا ہی نہیں, جو بولتا ہے وہی الہی ہوتی ہے. تو جب اس رسول کی زندگی میں بحث ہے علی کی ولایت پر تو بعد میں کیا ہوگا؟ یہ جو دلوں کا کھوٹ ہے پھر تو یہ علی کی دشمنی کی صورت میں ہی سامنے آئے گا نا, اور رسول جانتے تھے یہ بات. اس لیے رسول نے واضح کر دیا اور رسول فرماتے ہیں من انکارا ولایتا علی بعدی کانا انکارا نبوتی فی حیاتی, جس نے میرے بعد علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے گویا میری زندگی میں میری نبوت کا انکار کر دیا, اور جس نے میری نبوت کا انکار کیا اس نے گویا اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا. اب یہ جو پیغمبر نے جملہ کہا نا جس نے میرے بعد, یہ میرے بعد کا لفظ واضح کر رہا ہے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ میری زندگی میں تو کسی میں جرت نہیں ہے کہ میرے سامنے آ کر علی کی ولایت کا انکار کر دیں, لیکن اور یہ اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے سامنے ہر ایک علی کی ولایت کا اقرار کرتا تھا, ورنہ میرے بعد کی شرط لگاتے. جانتے تھے کہ میرے سامنے انکار کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے بعد حالات تبدیل ہوں گے, ہو سکتے ہیں اور ہوں گے, اس لیے واضح کر دیا کہ میرے بعد بھی اگر انکار کیا نا تو تم نے گویا میری نبوت کا انکار کر دیا. میری نبوت کا انکار کرنے والا اللہ کی الوہیت کا انکار کر رہا ہے. تو اب جب نبوت کا انکار کیا تم نے ولایت کا انکار کر کے, نبوت کا انکار کیا, نبوت کا انکار کر کے تم دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے, اور جب اللہ کی ربوبیت کا انکار ہوا تو تم مشرک ہو گئے. اب دیکھیے توحید اور ولایت کا کیسا رشتہ ہے, ولایت کا اقرار کیے بغیر توحید کا اقرار تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ایسا رشتہ توحید اور ولایت کا کہ جب تک, اور دیکھیے ہم غلو نہیں کرتے ہیں, ہم حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے ہیں, ہم تو معیار بتاتے ہیں. پیغمبر نے کیوں تاکید کی علی کی ولایت کی اتنی زیادہ؟ اس لیے کہ پیغمبر جانتے ہیں مجھے بھی مانو گے, اللہ کو بھی مانو گے, لیکن وہ جو محسن ہے نا میرا اسلام کا توحید کا اللہ کا, اس کی ولایت کو نہیں مانو گے. اس لیے واضح کر دیا کہ جو محافظ توحید کی ولایت کا اقرار نہ کرے توحید کا اقرار اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس لیے کہ دین کی ابتدا اگر توحید ہے تو دین کی انتہا علی کی ولایت ہے, اور جو ولایت علی کا انکار کرے اس کا دین ناقص ہے, اس کا ایمان ادھورا اور نامکمل ہے. صلوات و محمد و آل محمد. رشتہ ہے کہ اگر ولایت کا اقرار نہ ہو تو توحید کا اقرار تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور اس اصول کی روشنی میں دیکھیں نا تو شرک اور بدعت وہ نہیں کرتے جو علی علی کہتے ہیں, شرک اور بدعت وہ کرتے ہیں جو علی کو چھوڑ کر اللہ اللہ کہتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, متصل ہیں. ایک کے اقرار کے بغیر دوسرے کا اقرار فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو اب اسی وقت تمہیں اللہ کی ربوبیت اور محمد کی رسالت کی گواہی دینا, اقرار کرنا اسی وقت فیض پہنچائے گا جب ساتھ میں علی کی ولایت کا اقرار ہوگا. تو اب یہ ولایت وہ ہے کہ جس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. دیکھیے اگر ولایت نہ ہوتی تو اب اللہ نے حجت تو تمام کرنی تھی نا بندوں پر, ہدایت کا فیصلہ تو انجام دینا تھا, تو ایک اور رسول آتا, ایک اور نبی آتا, ایک اور کتاب آتی, شریعت آتی. لیکن اب نہیں آیا کوئی, کیوں؟ اس لیے کہ اب تمام منصبوں کو, نبوت اور رسالت کو, شریعت کو, ان سب کو ولایت میں محفوظ کر دیا گیا. اب جو آئے گا ہدایت کے لیے نبی بن کر نہیں آئے گا, رسول بن کر نہیں آئے گا, ولی بن کر آئے گا. ولی اب تمہاری ہدایت کرے گا, اور یہ منصب ولایت وہ ہے, وہ عظیم منصب جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اپنے پاس رکھا ہے. آپ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارا نبی ہے, اللہ نبی نہیں ہے نا, اللہ کو آپ رسول نہیں کہہ سکتے, اللہ آپ کا امام نہیں ہے, لیکن اللہ آپ کا ولی ہے. انما ولیکم اللہ, اللہ آپ کا ولی ہے. تو یہ ولایت کا منصب وہ ہے جو اللہ نے اپنے پاس بھی رکھا ہے. تو اسی لیے غدیر قم میں بھی دیکھیے, جب علی کا حاکمیت کا اعلان ہوا, سرپرستی کا اعلان ہوا, تو رسول نے امام کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, ولی کا لفظ استعمال کیا ہے, مولا کا لفظ استعمال کیا ہے, ولایت کا اعلان کیا ہے, امامت کا نہیں اعلان کیا, ولایت کا اعلان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی بہت آئیں گے, اور لفظ امام بھی تم کسی نہ کسی طرح اپنے نام کے ساتھ جوڑ ہی لوگے, کتنے ہی امام بن کر سامنے آ جائیں گے. لیکن ولی کوئی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک علی کی چوکھٹ پہ سر نہ جھکائے, جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرو کوئی ولایت کی منصب. اچھا اب یہ جو ولایت ہے نا کہ جس تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا علی کی غلامی کے بغیر, وہ ہے ولایت اعتباری. ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کسی مجلس میں کہ ایک ہوتی ہے ولایت تکوینی, کائنات کے امور میں مداخلت کا حق, ایک ہے ولایت تشریح, شریعت کے امور میں مداخلت کا حق. یہ دونوں ولایتیں معصوم کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے بعد معصوم کے لیے ہے, چاہے نبی ہو چاہے امام ہو, کسی کو زیادہ ملی کسی کو کم ملی, ہم واضح کرتے چلے آ رہے ہیں تمام چیزیں. تو اب یہ جو ولایت ہے یہ تو ہے معصوم کے لیے, اللہ کے لیے یا معصوم کے لیے. لیکن ایک ہوتی ہے ولایت قصبی, خود حاصل کی ہوئی, ولایت اعتباری بھی کہا جاتا ہے اسے. یہ ولایت قصبی اور اعتباری وہ ہے جو کوئی بھی انسان, غیر معصوم بھی, ہمارے آپ کے جیسا کوئی بھی انسان اس ولایت اعتباری کے منصب تک پہنچ سکتا ہے. کچھ محنت اور ریاضت کی ضرورت ہے. یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا, اولیاء کرام, یہ سارے ولایت اعتباری کے منصب پر فائز ہیں. ولایت قصبی وہ ولایت جو اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوئی, انہوں نے اپنی محنت اور ریاضت سے حاصل کی ہے. اب اہل عرفان نے اس ولایت کی منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ مرتبے, کچھ درجات متعین کیے ہیں. سب سے پہلا درجہ ہے اسلام, اسلام, اس کے بعد ایمان, ایمان کے بعد منزل ہے عبادت, عبادت کے بعد معرفت, معرفت کے بعد تقویٰ, تقویٰ کے بعد زہد, زہد کے بعد ولایت, اور پھر ولایت کے بعد پھر نبوت. نبوت تو عطیہ خداوندی ہے, صرف معصوم کے لیے ہے. لیکن یہ جو ولایت ہے, ولایت قصبی, یہ آخری حد ہے انسانی ترقی اور کمال کی. یعنی سب سے بلند مرتبہ ایک عام انسان جو ترقی کرتے ہوئے, روحانی ترقی کرتے ہوئے, نفسانی ترقی کرتے ہوئے اگر کسی منزل تک پہنچتا ہے تو وہ پھر اللہ کا ولی بنتا ہے. یہ اولیاء کرام یہ سب ولایت اعتباری کے حامل ہیں, اور یہ تمام یہ محنتیں, یہ ریاضتیں اور یہ درجات طے کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں. لیکن یہ محنت اور ریاضت اپنی جگہ پر, اس محنت اور ریاضت کے ساتھ ایک بنیادی شرط ہے ولایت کے منصب تک پہنچنے کے لیے, اور وہ ہے علی کی غلامی. جب تک علی کی چوکھٹ پہ سر نہ جھکاؤ گے, کتنی عبادت ہو, کتنا تقوی ہو, کتنی ریاضت ہو, سب بیکار ہے. یہ ریاضت, یہ عبادت, یہ مجاہدت, یہ جو تمام درجات ہم نے بیان کیے نا, اسلام, ایمان, عبادت, معرفت, تقوی, زہد, یہ ساری منزلیں اسی وقت فائدہ دیں گی جب علی کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤ گے. دیکھیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی کی غلامی کا توق گلے میں ڈالے بغیر ولی بن جائے. یہ جتنے اولیاء کرام ہیں نا, چاہے ہمارے ارد گرد کتنے اولیاء کرام ہیں, پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی کتنے بڑے بڑے مزار ہیں, تو یہ جتنے اولیاء کرام ہیں چاہے ان کی تعلیمات میں نظر آئے یا نہ آئے, یہ سب علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں. علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا. کہیں پر نہیں اور ولایت ملے گی. اچھا دیکھیے, اس کے لیے ہم بیان کرتے چلے, ایک حوالہ دیتے چلے. حضرت مجدد الافشانی, ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے, کسی حد تک تعصب رکھتے ہیں ہمارے مسلک کے حوالے سے. انہوں نے ایک مقام پر لکھا کہ میرا گمان ہے کہ گزشتہ امتوں کے اولیاء حضرت علی کے وجود انصری میں تشریف لانے سے پہلے ان کی ولایت سے فیض پا کر منصب ولایت پر فائز ہوئے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ امت مسلمہ کے اولیاء تو ان سے فیض پا کر ولی بنتے ہی ہیں, لیکن جو اس رسول کی امت سے پہلے کے انبیاء ہیں ان کی امتوں میں جو روحانی بلندیاں حاصل کرنے والے ہیں, جو ولایت کے منصب حاصل کرنے والے ہیں, انہوں نے بھی کہاں سے ولایت حاصل کی؟ علی سے فیض پا کر. علی ابھی ظاہری صورت میں دنیا میں آئے نہیں, لیکن ان سے فیض پا کر ولایت کے منصب پر پہنچ رہے ہیں. اس لیے کہ روحانی تربیت کے لیے رہبر کا ظاہری طور پر ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے, اس کا باطنی ساتھ کافی ہے تمہارے لیے. باطنی طور پر وہ تمہاری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے. تو ایک امت مسلمہ ہی کیا, ہر نبی کی امت میں جتنے اولیاء ہیں وہ سب کے سب علی کی غلامی کا اعتراف کرتے ہیں, ولایت کا اقرار کرتے ہیں, تو منصب ولایت تک پہنچتے ہیں. اور دنیا میں جتنے روحانیت کے سلسلے ہیں نا, سب کے سب جا کر علی پر ہی ختم ہوتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کسی ولی کے ہم مزار پر جاتے ہیں تو وہاں ان کی تعلیمات ہمیں کچھ اپنے مسلک سے الگ نظر آتی ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے, مصلحتاً ہو سکتا ہے کہ ان کی ظاہری تعلیمات میں کہیں علی کا ذکر نہ ہو, باقی لوگوں کا ذکر زیادہ نظر آئے. لیکن یہ یقین رکھو کہ اگر وہ ولی ہے تو علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہی اس منصب تک پہنچا ہے, کوئی بن نہیں سکتا ہے ولایت. اور جو علی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے نا, تو پھر وہ فخریہ اعلان کرتا پھرتا ہے, علی کی غلامی کا فخر ہر جگہ بیان کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں لال شہباز قلندر, جس نے علی کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا, قلندر کے منصب تک پہنچا, تو جب اس غلامی کا فخریہ اعلان کرتا ہے تو کس طرح ہے دریا قلندر مستام بندہ مرتضی علی حتم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. کہ لال شہباز قلندر فرماتے ہیں کہ میں یہ جو ولائے علی کا میں خانہ ہے نا, میں اس کا سردار ہوں, میں اس کا پیشوا ہوں, اور یہ جتنے مست ہیں علی کی محبت میں جتنے مست ہیں نا, مجھ سے زیادہ مست میں حب علی کوئی نہیں ہے. اور قلندر فرماتے ہیں کہ اگر میرے مقام کو پہچانو, میرے مقام کو دیکھو, میں علی کی گلی کا سب ہوں, اگر میرے مقام کو پہچان لو نا تو پھر علی کی ولایت کا اقرار کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ جو علی کا غلام ہے جسے قلندر کہا جاتا ہے, حقیقت یہ ہے دنیا آج تک اس کے مقام کو نہیں پہچان سکی. تو جب علی کی گلی کا سب کہلانے میں فخر محسوس کرنے والے قلندر کو نہیں پہچان سکے, علی کو کیا پہچانو گے؟ حیدر کو بھلا خواب سمجھے گی یہ دنیا؟ دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. تم تو آج تک قلندر کے مقام کو ادراک نہیں کر سکے کہ اس کی ولایت کیا ہے, اس کے اختیارات کیا ہیں. تو علی کی ولایت کیسے ادراک کر لو گے, اس تک کیسے رسائی حاصل کرو گے؟ پہلے علی کے غلاموں کا مقام تو جانو. جو علی کا غلام ہوتا ہے حقیقی غلام, جو غلام کا حق, غلامی کا حق ادا کرنے والے نا, ہم تو زبانی کلامی ہیں غلام ہیں, جو حقیقی غلام ہے نا علی کا, جو علی کی چوکھٹ پر سر جھکا دیتا ہے, اس کی ٹھوکر میں دنیا کی بادشاہتیں اور سلطنتیں ہوتی ہیں. یہ سارے اولیاء کرام یہ دنیا کی بادشاہتیں اور سلطنتیں ان کی ٹھوکر میں ہیں کہ نہیں, اور یہ سب علی کے غلام ہیں. تو جو حقیقی غلام ہے نا علی کا, اس در کا, علی کا اور اہل بیت کا جو غلام ہے, उसके ठोकर में ये दुनिया है, ये कायनात है। और जो अली के दर पर आकर एक दफा सर झुका देता है, गुलामी इख्तियार कर लेता है, उसे दुनिया की कोई चीज मजा नहीं देती है, उसे फिर मजा देती है तो सिर्फ और सिर्फ अली की गुलामी मजा देती है। अली के दर पर सर झुकाना उसको मजा देता है। फिर अगर उसे गुलामी से आजादी भी मिल जाए ना, तो वो इस दर को छोड़ता नहीं है। जानता है जो मजा इस दर की गुलामी में है, दुनिया की किसी चीज की किसी लज्जत में वो मजा नहीं है। हुकूमतों में, बादशाहतों में, सल्तनतों में वो मजा नहीं है जो अली के दर की गुलामी में मजा है। और अगर हम ये देखना चाहें कि जब इस दर के गुलाम अगर उनको कह भी दिया जाए कि जाओ तुम आजाद हो, जहां जाना चाहते हो चले जाओ, तब भी ये गुलाम इस दर को नहीं छोड़ते हैं, आजादी को छोड़ देते हैं। नहीं, दुनिया की आजादी नहीं चाहिए हमें, हमें इस दर की गुलामी चाहिए। मिसाल देखनी है, करबला में देखते हैं। करबला में शबे आशूर हुसैन ने जब तमाम अपने अंसार और साहब को इकट्ठा किया तो इमाम फरमाते हैं कि तुम सबको मैं अपनी बैत से आजाद करता हूं, जो जहां जाना चाहता है चला जाए, मेरी तरफ से किसी पर कोई बैत नहीं है और कोई पाबंदी नहीं है, जिसे जाना है चला जाए। और ये भी याद रखो कि तुम्हारे लिए किसी किस्म का कोई अजाब भी नहीं है, जो अजर सवाब है तुम्हारे लिए वो बहरहाल रहेगा। तो अब जो जाना चाहता है चला जाए, कोई नहीं गया। जब कोई नहीं गया, चिराग बुझाया था, तारीकी हुई थी, और उसके बाद दोबारा जब चिराग जलाया गया तो सब अपनी जगह पर मौजूद थे। अब जब सब जगह पर मौजूद थे, ऐसे में हुसैन ने अपने गुलाम जॉन की तरफ देखा। जॉन अबू ज़र गफारी का गुलाम था जो इमाम की खिदमत में आ गया, और जॉन की तरफ देखकर इमाम फरमाते हैं कि जॉन तुम्हें मैंने अपनी गुलामी से आजाद किया, जाओ जहां जाना चाहते हो, तुम मेरी गुलामी से भी आजाद हो और मेरी बैत से भी आजाद हो, मैंने अपनी बैत का बोझ भी तुम्हारी गर्दन पर छटा लिया तो तुम आजाद हो। अब जॉन जानते हैं ना कि ईमान के साथ इस वक्त मौजूद रहने का मतलब क्या है, सिर्फ मौत। दुश्मनों को नरगे में घिरे हुए हैं और आसानी के साथ आजादी मिल रही है कि यहां से निकलकर जहां जी चाहे वहां जाकर रह सकते हैं। लेकिन ईमान को एक मरतबा जॉन ने क्या जवाब दिया, जॉन कहते हैं कि मौला जब आराम करने का वक्त था, जब राहत का जमाना था तो आपके साथ रहा, अब अगर मुसीबत में आपको छोड़कर जाऊंगा तो कल आपके नाना रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, आपके बाबा अली मुर्तजा के सामने किस तरह पेश होगा, इस मुसीबत में आपको छोड़कर नहीं जा सकता। यानी जिंदगी से आजादी मिल जाए वो कबूल है, हुसैन की गुलामी से आजादी कबूल नहीं है। हुसैन के चौखट पर सर कटाना, हुसैन की चौखट पर, हुसैन के कदमों पर अपनी जान निछावर करना कबूल है जॉन के लिए। अच्छा, फिर जॉन ने जब आशूर का दिन आया ना और कुर्बानियों का सिलसिला हुआ, जॉन ने इजाजत तलब की, मौला मैं भी अपनी जान आपके कदमों पर निछावर करना चाहता हूँ। तो इमाम फरमाते हैं कि जॉन तुम्हें मैंने अपने बीमार बेटे सैयद सज्जाद की तीमारदारी के लिए रखा है, तुम देख रहे हो कि खैमों में क्या आलम है, कैसा हंगाम है, ऐसे में कोई और नहीं जो सैयद सज्जाद की देखभाल कर सके, तुम्हें मैंने बीमार सैयद सज्जाद की तीमारदारी के लिए रखा है, तुम उसकी खिदमत पर मामूर हो, तुम्हें कैसे भेज दूं मैदान जंग में। मायूस हो गए जॉन। एक मरतबा कुछ ख्याल आया और दौड़े सैयद सज्जाद के खैमे की तरफ। सैयद सज्जाद नीम गशी के आलम में थे। जॉन ने एक मरतबा आहिस्ता से आवाज दी, मौला। सैयद सज्जाद ने फौरन आंखें खोली तो जॉन ने रोकर कहा कि आका मैं आपके बाबा के पास मक्तल की इजाजत लेने के लिए गया था तो उन्होंने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि तुम मेरे बेटे की खिदमत पर मामूर हो, तुम्हें मैं इजाजत नहीं दे सकता। मौला अगर आप मुझे अपनी खिदमत से आजादी दे दें, मुझे इजाजत दे दें तो शायद आपके बाबा मुझे मक्तल जाने दें। तो सैयद सज्जाद ने क्या अजीब जुमला कहा, मौला फरमाते हैं कि जॉन अगर हमारे मुकद्दर में बाबा पर कुर्बान होना नहीं लिखा तो तुम ही कम से कम कुर्बान हो जाओ, जाओ मैंने तुम्हें इजाजत दी, मुझे तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे बाबा को तुम्हारी नुसरत की जरूरत जरूर है, मैं तो अपने बाबा से अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता, तुम कुर्बान हो जाओ मेरे बाबा। پر جہاں میں نے اجازت دے دی. سید سجاد سے اجازت ملی, اب آئے حسین کی خدمت میں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا آپ نے کہا تھا نا کہ میں بیمار کی خدمت کے لیے ہوں, تو مجھے بیمار نے اجازت دے دی ہے, اب آپ مجھے کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ مولا کیا اس لیے روکیں گے کہ میری رنگت سیاہ ہے؟ کیا اس لیے روکیں گے کہ میرے پسینے سے بو آتی ہے؟ مولا کیا میرا خون شہیدوں کے مقدس خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہے؟ مولا میں جانتا ہوں میری رنگت سیاہ ہے, لیکن خدا کی قسم اس دل میں آپ کی محبت بہت سچی اور خالص ہے, اور اگر یہ محبت سچی اور خالص ہے تو آپ پھر مجھے اجازت ضرور دیں گے. حسین نے ایک مرتبہ جان کو, غلام ہے جان, حبشی غلام, سینے سے لگا دیا. کیا بات کرتے ہو جان, کیوں اپنی رنگت سیاہ رنگت کا ذکر کرتے ہو؟ کیوں اپنے پسینے کی بو کا ذکر کرتے ہو؟ ہم نے کبھی کوئی تفریح کی؟ کیا میں تمہیں اجازت دے دی؟ جان چلے گئے. دیکھیے جب جان رخصت ہوئے نا, اور جب جان نے جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے اور زخمی ہو کر جب آواز دی ہے مقتل سے حسین کو, اس وقت تمام بنی ہاشم کے جوان موجود تھے, عباس موجود تھے, علی اکبر موجود تھے, قاسم موجود تھے. اب جان غلام ہی ہے نا, جب گرا تھا گھوڑے سے, بھیج دیتے عباس کو جاؤ لاشی کو لے آؤ, علی اکبر کو بھیج دیتے کہ جاؤ جان کے لاشی کو اٹھا لاؤ. نہیں, غلام ہے میرے آقا کی غلام نوازی تو دیکھو. جب جان نے صدا دی ہے آقا کو, نہ عباس کو جانے دیا نہ علی اکبر کو, میں خود جان کے لاشی کو اٹھاؤں گا. میرا سلام ہو حسین ابن علی پر جو غلاموں کے لاشیں اٹھاتا رہا.